اذا رايتم الذين يسبون اصحابي فقولوا لعنه الله على شركم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. گرامی قدر سامعین، رمضان مبارک کا آج دوسرا مبارک جمعہ ہے. دسواں روزہ ہے. اس مبارک ماہ میں مزید دو جمعے آئیں گے. اور 19 یا 20 روزے آئیں گے. سال کے بعد یہ مبارک ماہ رب السماوات والارض کے انعامات سے مملو، انعامات سے بھرا ہوا دنیا اسلام کے مسلمانوں کو نصیب ہوتا ہے. خوش بخت، خوش قسمت وہ لوگ ہیں جو اس مبارک ماہ میں اپنی اخروی زندگی کو سنوارنے کے اسباب وجوہات تیار کر لیا کرتے ہیں کہ ہم آئندہ سال اس مبارک ماہ میں زندہ ہوں گے یا نہیں، بلکہ آئندہ سال کی بات تو بہت دور کی بات ہے، یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ یہ پورا ماہ بھی ہم زندہ رہیں گے یا نہیں. موت ایک حقیقت ہے جو اپنے وقت پر آئے گی. موت نہ وقت سے پہلے کوئی لا سکتا ہے نہ وقت کے بعد. ایک مسلمان کی حیثیت یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ موت و حیات کا مالک اللہ ہے، اسی کے قبضہ میں ہے اور وہی اس کو اپنے وقت پہ لائے گا. اس کے بغیر اس کو کوئی نہیں لا سکتا. انسان کا جب یہ عقیدہ پختہ ہو تو اس کا پہلا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان میں جرات آتی ہے، بہادری آتی ہے، شجاعت آتی ہے اور وہ اللہ کے سوا کائنات میں کسی سے نہیں ڈرتا. یہ اس کا پہلا فائدہ ہے. گزشتہ جمعہ بھی میں نے عرض کیا تھا کہ عقیدہ بہت بڑی نعمت ہے اور خوش بخت ہیں وہ لوگ کہ جن کے عقائد صحیح ہیں. عقیدہ صحیح نہ ہو تو کوئی بھی عمل اللہ کی بارگاہ میں کبھی قابل قبول نہیں ہے. قرآن و سنت کے واضح ارشادات کی روشنی میں یہ اٹل فیصلہ ہے. عقیدے میں خرابی کی صورت میں نہ نماز قبول ہے، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکات. بڑی واضح سی مثال سے میں اس موقف کو سمجھانے کی کوشش کروں گا. تاریخ اسلام سے واقفیت رکھنے والے تمام مسلمان اس سے بخوبی آگاہ ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا تعمیر کردہ بیت اللہ جب دوبارہ نئے سرے سے تعمیر کیا گیا تو اس کی تعمیر کے تمام تر انتظامات ان لوگوں کے پاس تھے جن کو اللہ رب العالمین کی وعدت پر یقین نہیں تھا، جنہوں نے اپنی مشکلات، اپنی حاجات کے لیے قدم قدم پہ الہ معبود خدا تجویز کیے ہوئے تھے. کسی سے اولاد مانگ رہے ہیں، کسی سے رزق مانگ رہے ہیں، کسی سے بارش مانگ رہے ہیں، کسی سے اپنی دوسری پریشانیوں کے حل کی درخواست کر رہے ہیں. قدم قدم پر الہ تھے، معبود تھے. اور اس مشرکانہ عقیدے کے ساتھ ساتھ عملی کوتاہی اور عملی بربادی کا یہ عالم تھا کہ معاشرے کی جو برائی تصور کی جا سکتی ہے وہ تمام کی تمام برائیاں ان میں موجود تھیں. زنا موجود تھا، لواطت موجود تھی، جھوٹ موجود تھا، غیبت موجود تھی، ڈاکہ موجود تھا، رازنی موجود تھی، بد نظری، رشوت، سود خوری، یہ تمام عملی خامیاں، کوتاہیاں، خرابیاں بھی ان میں اعلی پیمانے پہ موجود تھیں. اور عقیدے کی خرابی تو میں نے آپ کے سامنے واضح کی کہ انہوں نے قدم قدم پہ الہ، معبود اور خدا تجویز کیے ہوئے تھے جن کی پوجا کرتے تھے. اس کے باوجود یہ حقیقت اپنی جگہ مسلم ہے کہ بیت اللہ کی تعمیر اثر نو کرنے والے مشرکین مکہ ہے، جو اللہ رب العالمین کے بعد اولا شریک ہونے پر یقین نہیں رکھتے تھے. اور تعمیر بھی اس طرح کیا کہ بڑے اہتمام کے ساتھ باقاعدہ اعلان کروایا کہ کوئی حرام کی کمائی کا پیسہ اس میں نہیں لگے گا، جو جتنا تعاون کرے وہ حلال کے پیسے لائے. حرام کی ہم ایک کوڑی بھی صرف نہیں کریں گے. بیت اللہ کو تعمیر کرتے وقت یہ اعلان اس قوم نے کیا ہے کہ جو عقیدے عمل کیریئر کردار ہر لحاظ سے تباہ ہو چکی تھی. ظاہر ہے کہ یہ محتاط اعلان آج کوئی مولوی مسجد کے چندے کے لیے مدرسے کے چندے کے لیے بھی نہیں کرتا. جبکہ مشرکین عرب بیت اللہ کی تعمیر کے لیے اتنی احتیاط کا اعلان کر رہے ہیں کہ ہم حلال کی کمائی لگائیں. اور یہ حقیقت بھی اپنی جگہ. مسلم ہے کہ جب عام مسجد کو تعمیر کرنے سے انسان کو جنت ملتی ہے اور صادق و مصدوق پیغمبر کا اعلان ہے من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ کہ جس شخص نے مسجد کو تعمیر کیا ہے اللہ اس کا گھر جنت میں تعمیر کرے گا. سورج بے نور ہو سکتا ہے, چاند روشنی سے خالی ہو سکتا ہے, ستارے آسمان سے ٹوٹ کر زمین پہ گر سکتے ہیں, لیکن پیغمبر کی زبان وہی ترجمان سے نکلے ہوئے الفاظ غلط ثابت نہیں ہو سکتے. آپ فرماتے ہیں کہ مسجد تعمیر کرنے والا انسان یقین کر لے کہ جنت میں اللہ اس کا گھر تعمیر کرے گا. تو جب ایک عام مسجد کو تعمیر کرنے سے یہ درجہ ملتا ہے تو آپ خود سوچئے کہ جنہوں نے بیت اللہ تعمیر کیا جس کی طرف ہم منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں, یہ بھی ایک بڑی نعمت ہے کہ آپ قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں. آپ کے اسی جھنگ میں تھانہ موچی والا کے علاقہ میں ایسے مشرک بھی ہیں جو اپنے پیر کی قبر کی طرف مصلی کر کے نماز پڑھتے ہیں. آپ نے اگر معلومات حاصل پہلے نہیں کی تو اب کر لینا, آپ کا ضلع ہے, آپ کا علاقہ ہے, اور اس میں آج اس 15ویں صدی میں ایسے مشرک لوگ موجود ہیں کہ جو نماز کے وقت مصلی قبلہ کی طرف نہیں کرتے پیر کے روزے کی طرف کرتے. تھانے موچی والا بھی, بلکہ کچھ ان میں وہ بھی ہیں کہ بس پیر کی خدمت کر لینا کافی ہے, نماز کی کوئی ضرورت نہیں. بہرحال کہہ یہ رہا تھا کہ بیت اللہ جس کی طرف ہم منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں اور اگر قبلہ کی طرف رخ نہ ہو تو نماز نہیں ہوتی. ایک غلطی کا ازالہ کرتا جاؤں, کچھ لوگ جہالت کی وجہ سے یا حد سے زیادہ اپنا تقوی جتانے کی وجہ سے بسوں میں اور ٹرینوں میں نماز پڑھتے ہیں. چاہے بس یا ٹرین کا رخ کسی طرف ہو, قبلہ رخ ہو یا نہ, لیکن یہ بس یا ٹرین کی سیٹ پہ بیٹھ کر نماز پڑھ رہے ہوں گے چاہے رخ کہیں ہو. حالانکہ نماز میں قیام فرض ہے، قبلہ رخ ہونا فرض ہے. اگر قبلہ رخ نہیں تب بھی نماز نہیں ہے، اور اگر قیام نہیں تب بھی نماز نہیں ہے. الا یہ کہ انسان اتنا بیمار ہو کہ وہ کھڑا نہیں ہو سکتا، تو اس صورت میں شریعت نے قیام کے ترک کی اجازت دی. لیکن لوگ بسوں میں یا ٹرینوں میں جس طرف رخ ہو نماز پڑھ لیتے ہیں. میں نے عرض کیا کہ یا وہ جہالت کی وجہ سے پڑھتے ہیں کہ معلوم نہیں، یا حد سے زیادہ لوگوں کو اپنا تقویٰ جتلانا چاہتے ہیں کہ یہ کتنا نیک آدمی ہے کہ اس نے سفر میں بھی، ٹرین میں بھی، بس میں بھی نماز نہیں چھوڑی. ورنہ ٹرین میں تو بعض اوقات یہ آسانی بھی ہے کہ جس طرف ٹرین مڑتی جائے اگر اس کا رخ قبلے کی طرف نہ ہو تو انسان اپنا رخ ٹرین ہی میں قبلہ کی طرف موڑتا چلا جائے تو نماز ہو سکتی ہے. وہاں تو یہ آسانی ہوتی ہے اور انسان اگر کرے تو کر سکتا ہے، لیکن بس میں یہ صورت نہیں ہوتی، اتنی جگہ ہی نہیں ہوتی. اس کا طریقہ یہ ہے کہ یا تو ڈرائیور کو مجبور کرے کہ نماز پڑھنی ہے، یا پھر نماز قضا کرے. کیونکہ اگر وہ قضا نہیں کرے گا اور اسی حالت میں نماز پڑھ کے مطمئن ہو جائے گا تو یہ نماز اس کے ذمہ رہے گی، نماز ہوئی کوئی نہیں. سرے سے نماز کی ادائیگی نہیں ہوئی اور یہ اپنے طور خوش ہوگا کہ میں نماز پڑھ چکا ہوں. بہرحال اپنی نماز کے لیے ہم بیت اللہ کی طرف رخ کرتے ہیں، اور یہ مساجد جنہیں آپ اور ہم تعمیر کر رہے ہیں انہیں بیت اللہ کی بیٹیاں کہا جاتا ہے. ان کا رخ بیت اللہ کی جانب سیدھا کیا جاتا ہے، بڑی احتیاط کے ساتھ ان کے محراب تیار کیے جاتے ہیں کہ بیت اللہ سے ہٹے ہوئے نہ ہوں. اور اللہ نے یہ شرف بخشا ہے بیت اللہ کو کہ چاہے راستہ میں ہزار پردے ہیں، یہاں سے وہ ہمیں نظر نہیں آتا، لیکن اس طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کی، اب منہ کر کے پیشاب کرنے کی اجازت نہیں ہے. نہ منہ کر کے پیشاب کرنے کی اجازت ہے، نہ پشت کر کے پیشاب کرنے کی اجازت ہے. آپ اپنے گھروں کا جائزہ بھی لیں، کئی گھروں میں لیٹرینیں غلط بنی ہوئی ہیں کہ ان کا رخ قبلہ کی طرف ہے. یعنی اگر انسان اس لیٹرین میں جاتے ہوئے منہ قبلہ کی طرف نہ کرے تو پشت لازمن ہوتی، جبکہ یہ دونوں گناہ ہیں. کئی گھر ایسے آپ کو ملیں گے کہ ان کی لیٹرینیں اسی طرح غلط بنی ہوں، بلکہ بعض مساجد میں جو لیٹرینیں یا اسپنجے خانے بنائے جاتے ہیں ان کا رخ بھی غلط ہے. مسئلہ معلوم نہیں یا توجہ نہیں یا اہمیت نہیں، بہرحال جو آپ اس کی تعویل کر لیں. تو بیت اللہ کی طرف منہ کر کے پیشاب کرنا بھی ناجائز، پشت کر کے پیشاب کرنا بھی ناجائز، یہ اس کا احترام ہے. چاہے وہ ہمیں نظر نہیں آتا، راستہ میں ہزاروں پر دے، لیکن بدستور اس کا یہ احترام اللہ نے قائم کیا. اللہ کے اس مقدس گھر کو جس قوم نے تعمیر کیا عصر نو، وہ قوم عقیدے کے لحاظ سے مشرک تھی. لات کے پجاری تھے، عزا کے پجاری تھے، غیر اللہ کی منت مانتے، غیر اللہ کی نظریں مانتے، غیر اللہ کے سجدے کرتے، غیر اللہ کو اپنا داتا اور مشکل کشا سمجھتے، لیکن بیت اللہ کی تعمیر کے وقت وہ کتنی احتیاط سے کام لے رہے ہیں کہ ہر وہ انسان اس کی تعمیر میں حصہ لے جو حلال کی کمائی لا سکے، حرام کی کمائی کی ہم ایک کوڑی بھی اس میں نہیں لگائیں گے، یہ ان کا عام اعلان ہے. اگر ایک عام مسجد تعمیر کرنے والا انسان جنت میں گھر تعمیر کروا سکتا ہے تو کیا خیال ہے آپ کا کہ جنہوں نے بیت اللہ تعمیر کیا انہیں جنت میں ملنی چاہیے تھی؟ جنہوں نے خانہ کعبہ تعمیر کیا انہیں جنت نہیں ملنی چاہیے تھی؟ ایک شخص پاکستان میں ایک چھوٹی سی مسجد تعمیر کرتا ہے یا اس کی تعمیر میں حصہ لیتا ہے، اس کا گھر تو جنت میں تعمیر ہو رہا ہے، اور جو بیت اللہ تعمیر کر رہے ہیں، کعبہ کو تعمیر کر رہے ہیں، ان کے گھر جنت میں کیوں نہ بنے؟ جب بھی آپ قرآن و سنت کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو صرف ایک جواب ملے گا کہ بیت اللہ کی تعمیر بے شک مقدس اور عمدہ اور نیک کام تھا، لیکن نیکی فائدہ اس وقت دیتی ہے جب انسان کا عقیدہ صحیح ہو. اگر عقیدہ صحیح نہیں، قتال کوئی عبادت، کوئی نیکی، کوئی نفل فائدہ نہیں پہنچا سکتے، چاہے آدمی کتنی ٹکرے مارتا رہے. یہ ایک اٹل فیصلہ ہے قرآن و سنت. عقیدہ بہت بڑی نعمت، عقائد میں خرابیوں اور خامی دور کرنا ہر کلمہ گو کے لیے ضروری ہے. اگر عقیدے کی خرابی دور نہ ہوئی تو چاہے انسان سارا دن بھوکا پیاسا مرے اور یہ نیت کر کے کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، لیکن قیامت کے دن اس کے نامہ اعمال میں کچھ نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس کا عقیدہ صحیح نہیں تھا. صحت عقیدہ میں اول نمبر توحید کہے اور دوسرا نمبر رسالت کہے، اس کے بعد باقی عقائد. سامعین محترم، کہنا یہ چاہتا ہوں کہ مشرکین عرب نے بے شک اللہ کا گھر تعمیر کیا، لیکن انہیں جنت کا داخلہ نہیں مل سکا کہ ان کے عقائد صحیح نہیں تھے، ان کے عقائد میں شرک تھا، ان کے عقائد میں غیر اللہ کی عبادت تھی، ان کے عقائد میں غیر اللہ کی پوجا تھی، اس لیے انہیں جنت کا داخلہ نہیں مل سکا ہے. اور ہر وہ انسان اپنی نیکی کا بدلہ حاصل کرے گا جس کا عقیدہ اور ایمان صحیح ہوگا، چاہے اس کی نیکی تھوڑی ہو چاہے زیادہ ہو، لیکن وہ اس کا بدلہ اپنے رب سے لے گا. مدار ایمان اور عقیدے پر ہے. خوشبخت اور خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کو عقیدے کی صحت جیسی مقدس نعمت میسر ہے، ان کے عقائد میں شرک نہیں ہے، کفر نہیں ہے، ان کے عقائد میں رسالت کا انکار نہیں ہے، ان کے عقائد میں قیامت جنت دوزخ کا انکار نہیں ہے، ان کے عقائد میں ابو بکر رضی اللہ عنہ کی صحابیت کا انکار نہیں ہے، وہ لوگ خوش قسمت ہیں، خوش بخت ہیں. اور یہ تو میں نے آپ سے بارہ عرض کیا کہ جس طرح اللہ رب العالمین کی وحدت کا انکار کفر ہے، جس طرح خاتم الانبیاء کی رسالت کا انکار کفر ہے، جس طرح جنت دوزخ اور قیامت کا انکار کفر ہے، اسی طرح ابو بکر کی صحابیت کا انکار بھی کفر ہے. یہ بات عقیدے کی ہے، جس سے ایک مسلمان کی حیثیت سے ہمارے لیے ہٹنا مشکل ہی نہیں ناممکنات میں سے، کیونکہ یہ تمام عقائد قرآنی نص سے ثابت ہے، واضح اور دو ٹوک لفظوں کے ساتھ ثابت ہے، ان کا کوئی اور معنی مفہوم نہیں بن سکتا. لا الہ الا اللہ کا ایک ہی مفہوم ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود، کوئی عبادت کے لائق، کوئی سجدے کے لائق، کوئی حاجت روا، کوئی مشکل کشا، کوئی نفع نقصان کا مالک، کوئی علل اطلاق ہر چیز پہ قادر اللہ کے سوا نہیں ہے. یہ لا الہ الا اللہ کا واضح دو ٹوک مفہوم ہے، اور اسی مفہوم پہ ایمان رکھنا انسان کے لیے ضروری ہے. اگر اس مفہوم پہ ایمان نہیں ہے تو یہ شخص اپنے آپ کو مسلمان مت سمجھے، یہ اپنے آپ کو مومن مت تصور کرے، اسے لا الہ الا اللہ کا یہ مفہوم ماننا ہوگا کہ اللہ کے سوا میرا کوئی معبود نہیں. یہ واضح معنی ہے، اس کا کوئی اور مطلب، کوئی اور مفہوم، کوئی اور معنی نہیں لیا جا سکتا. محمد الرسول اللہ واضح، اس کا کوئی اور مطلب نہیں سوائے اس کے کہ محمد اللہ کے پیغمبر ہیں. اگر ایک شخص آپ کی رسالت کا قائل نہیں ہے تو قطعی طور پہ کافر ہوگا. یسالونک عن الساعة قل انما علمها عند اللہ، آپ سے پوچھتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی، قیامت کا سوال کرتے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں قل انما علمها عند اللہ، میرے پیغمبر آپ فرمائیں کہ قیامت آئے گی تو صحیح، لیکن اس کا علم کہ کس تاریخ کو آئے گی، کس سن میں آئے گی، یہ اللہ کے پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں ہے. اس کا واضح مطلب ہے کہ قیامت میں آنا ہے. اگر ایک شخص قیامت کا منکر ہو تو وہ مسلمان اپنے آپ کو مت سمجھے، نہ اسے ہم مسلمان ماننے کے لیے تیار ہیں. اسی طرح جنت اور دوزخ کے واضح الفاظ قرآن میں موجود ہیں. نیکیوں پر جنت کا وعدہ کیا گیا ہے، برائیوں پر جہنم کا اعلان کیا گیا ہے. اگر کوئی شخص جنت یا دوزخ کا قائل نہیں ہوگا وہ مسلمان تصور نہیں کیا جائے، ایک لمحہ کے لیے بھی اس کے اسلام کے ہم قائل نہیں ہو سکتے، کیونکہ اس نے ایک واضح اللہ کے حکم کا انکار کیا. اسی طرح ثانیس نئی زوما فلخار اس یقول صاحب ہی لات حسن، قرآن کے یہ لفظ لے صاحب ہی ابو بکر کی صحابیت کے لیے واضح، ان کا کوئی اور مطلب نہیں، کوئی اور مفہوم نہیں، کوئی معنی نہیں، کوئی اس میں شک یا شبہ کی گنجائش نہیں. مثلا کوئی آدمی کہے جی لے صاحب ہی کا کوئی اور مطلب ہوگا، یا کوئی کہے کہ لا الہ الا اللہ کا کوئی اور معنی ہوگا، معبود نہیں ہوگا، محمد رسول اللہ کا معنی اللہ کا رسول نہیں ہوگا، کوئی اور معنی ہوگا. یا سالون کا نشا اس کا معنی قیامت نہیں ہوگا، کوئی اور ہوگا. کوئی آدمی اگر ان معنی کا انکار کرتا ہے اور ان عقائد پہ ایمان نہیں رکھتا اسے مسلمان نہیں مانا جائے گا. اسی طرح یہ آیت ہے اذ یقول لصاحبی، ابو بکر کے لیے آئی ہے، اللہ نے ابو بکر کے لیے صحابی کا لفظ استعمال کیا، قرآن میں استعمال کیا ہے. 1400 سال سے اللہ کی آخری کتاب میں یہ لفظ موجود ہیں، ہر مسلمان ان الفاظ کی تلاوت کر رہا ہے، انہیں پڑھتا ہے، دیکھتا ہے. اب اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں ابو بکر کو صحابی رسول نہیں مانتا ہوں، پیغمبر کا ساتھی نہیں مانتا، تو ہم اسی طرح اس کے کفر کا اعلان کریں گے جس طرح ابو جہل کے کفر کا اعلان کرتے ہیں، جس طرح ابی لہب کے کفر کا اعلان کرتے ہیں اسی طرح اس کے کفر کا اعلان کریں گے. کیوں؟ اس لیے کہ جس طرح توحید واضح ہے، رسالت واضح ہے، قیامت کا آنا واضح ہے، جنت اور دوزخ واضح ہے، اسی طرح ابو بکر کا نبی کا ساتھی ہونا واضح ہے. جیسے محمد کے رسول ہونے میں شک کی گنجائش نہیں، جیسے جنت اور دوزخ کے ہونے میں شک کی گنجائش نہیں، اسی طرح ابو بکر کے صحابی رسول ہونے میں شک کی گنجائش نہیں ہے. گرامی قدر، بات سامنے آئی تو میں مزید کہتا جاؤں کہ جہاں تک عقیدہ کا تعلق ہے، اس سے کوئی بھی مسلمان نہ ہٹ سکتا ہے نہ اسے ہٹنا چاہیے. عقیدہ بہت بڑی نعمت ہے. عقیدہ جیسی نعمت کے لیے جان دی جا سکتی ہے، مال دیا جا سکتا ہے، وطن چھوڑا جا سکتا ہے، لیکن عقیدہ نہیں چھوڑا جا سکتا. یہ نعمت ہی ایسی، کیونکہ اس پر انسان کی اخروی زندگی کا مدار ہے. اگر اس کا یہ عقیدہ صحیح نہیں ہوگا تو اس کی آخرت میں بخشش کبھی نہیں ہوگی. بنیادی طور پر میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں ان مبارک دنوں میں کہ اللہ نے آپ کو توفیق بخشی ہے، آپ روزے رکھ رہے ہیں، رات کو تراویح کی نماز ادا کر رہے ہیں، تو ان دنوں میں آپ اپنے عقائد کا جائزہ بھی لیں. اگر ان میں کسی مقام پر کوئی خامی یا خرابی ہے اسے فوری طور پہ ظاہر کریں. ان عقائد کی خرابی کی وجہ سے آپ اپنی قبر آخرت برباد کر بیٹھیں. چنانچہ آپ کو معلوم ہے کہ جب نکاح پڑھا جاتا ہے تو نکاح خان بچے کو کلمے پڑھاتا ہے، ایمان کی شرطیں پڑھاتا ہے، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ کوئی نکاح کا جز یا حصہ نہیں ہے. شاید آپ اس کو نکاح کا حصہ سمجھتے ہوں یا نکاح کا جز سمجھتے ہوں، تو یہ نکاح کا حصہ یا جز نہیں. کلمے پڑھائے کیوں جاتے ہیں؟ اس لیے پڑھا دیا جاتے ہیں کہ لوگ جہالت کی وجہ سے کئی شرک کر بیٹھتے ہیں، جہالت کی وجہ سے کوئی کفریہ کلمات زبان سے نکال لیتے ہیں. جیسے کئی لوگ آپ کو نظر آئیں گے یہ کہتے ہوئے، اے جہان مٹھا اگلا جہان کیا لٹھا، یہ کلمہ کفر ہے. اس نے گویا یہ شک پیدا کر رہا ہے کہ یہ تو میٹھا ہے، پتہ نہیں آخرت میں کیا ہوگا نہیں ہوگا. گویا اس کو شک ہے اللہ پر، اس کو شک ہے پیغمبر پر، اس کو شک ہے قرآن پر. قرآن کہتا ہے کہ جس کا عقیدہ صحیح اور اس نے اللہ کی فرما برداری کی ہے اس کے لیے آخری جہان میٹھا ہے، اس میں شک کرنے کی کوئی گنجائش نہیں، اس میں شبہ کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اور اگر کوئی انسان اس کے لیے شک کے لفظ استعمال کرتا ہے تو یہ یقین جان لے کہ کلمہ کفر زبان سے ادا کر رہا، اور ایسے کئی لوگ جہالت کی وجہ سے ایسے کلمات ادا کر لیتے ہیں. تو نکاح کے وقت کلمے اس لیے پڑھا دیے جاتے ہیں کہ اگر زندگی میں کسی مقام پر اس کی زبان سے کوئی کلمہ کفر نکل گئے تو آج تو کم از کم اسے مسلمان کر کے اس کا نکاح پڑھا جائے، ورنہ یہ کوئی نکاح کا حصہ یجوز نہیں ہے. نکاح تو ایجاب و قبول سے ملاقات ہو جاتا ہے. خطبہ پڑھنا سنت ہے اور یہ کلمے احتیاطاً پڑھا دیے جاتے ہیں. بہرحال عقیدہ جب تک صحیح نہیں ہوگا تو کوئی نیکی بھی اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے. کئی ساری خرابیاں خامیاں جہالت اور غفلت کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں. انسان سارا دن بھوکا پیاسا بھی مرتا ہے, رات کو تراوی بھی پڑھتا ہے, نمازیں بھی پڑھتا ہے, قرآن بھی پڑھ رہا ہے, اور قیامت کے دن اس کے نام اعمال میں کچھ نہ ہو. یہ کتنی بڑی اس انسان کی بدنصیبی اور بدبختی ہوگی. اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ عقیدے پہ بنیاد ہے عمل کی, عقیدے پہ بنیاد ہے اس کے کیریئر کی. عقیدہ صحیح ہے اس کی نیکی قابل قبول ہوں گی, عقیدہ صحیح نہیں ہے اس کی کوئی نیکی اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے چاہے کتنی بڑی نیکی کر لیں. جیسے مشرکین مکہ نے بیت اللہ تعمیر کیا, بہت بڑی نیکی تھی لیکن اللہ کے ہاں اس کا کوئی وزن نہیں ہے کہ ان کا عقیدہ صحیح نہیں تھا. عقیدے میں صحت کا آنا ضروری ہے. اللہ کے سوا کسی کو معبود نہ مانے, اللہ کے سوا کسی کو عبادت کے لائق نہ مانے, اللہ کے سوا کسی کو سجدے کے لائق نہ مانے, اللہ کے سوا کسی کو اپنی مشکلات کے لیے اور وہ مشکلات جو ما فوق الاسباب ہوں ان کے لیے کسی کو پکارنے کا قائل نہ ہو. یہ عقیدہ ہے. اگر اس عقیدے میں رتی بھر بھی خامی یا خرابی آ گئی تو پھر یہ چاہے نماز پڑھے چاہے روزہ رکھے اس کا کوئی فائدہ نہیں, نہ یہ قبول ہوگا اللہ کے ہاں, نہ اس کی کوئی اہمیت ہے. سامعین محترم, میں گزشتہ جمعہ اس غرض سے اس پہ کچھ زور دے چکا ہوں کہ عقائد کی صحت ضروری ہے, تب ہماری یہ عبادت اور نیکیاں قبول ہوں گی. البتہ ساتھ آج یہ کہنا بھی ضروری سمجھتا ہوں کہ عقیدے کی صحت کے ساتھ ساتھ اپنے سابقہ گناہوں سے معافی طلب کرنا بھی ضروری ہے, معافی مانگنا بھی ضروری ہے. رب العالمین فرماتے ہیں انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء, اللہ کے ذمہ ہے ان لوگوں کی توبہ قبول کرنا جنہوں نے برے کام کیے, جہالت کے ساتھ کیے, غفلت میں کیے, کوتاہی میں کیے. اللہ کے ذمہ ہے, اللہ ان کی توبہ قبول کرے گا بشرطے کہ وہ دل سے نیک نیتی کے ساتھ توبہ کریں. اور ساتھ ہی ارشاد فرمایا وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ, فرماتے اس شخص کی توبہ قتل قبول نہیں ہوگی کہ جو شخص گناہ کرتا رہا, جرائم کرتا رہا, ساری زندگی اس نے بدماشی, بے حیائی, اللہ کی نافرمانی, پیغمبر کی بغاوت میں گزار دی. حتیٰ اذا حضر احدہم الموت, حتیٰ کہ اس کے پاس موت آ گئی, قال انی تبت, اس وقت وہ کہتا ہے اللہ میں توبہ کرتا ہوں. خالق جواب میں کہتا ہے اللہ اب توبہ کرتے ہو؟ 50 سال گزر گئے, 60 سال گزر گئے, 70 سال کا عرصہ گزر گیا, تجھے میری زمین پر میرا رزق کھا کے, میری زمین پر میری نعمتیں کھا کے, میری زمین پر میرے انعام کو حاصل کرنے کے بعد تو نے میری بغاوت کی ہے, تو نے میرا انکار کی ہے, تو مجھے چھوڑ کے قبر کے سامنے تھا, مجھے چھوڑ کے دزدل کے سامنے تھا, مجھے چھوڑ کے تاسیا کے سامنے تھا, مجھے چھوڑ کے پتھر کے سامنے تھا. ستر سال گزر گئے, تو نے میرا در چھوڑا, رزق میں نے دیا, تجھے پیدا میں نے کیا, تو کیا تھا؟ تو
تو سرے سے نہیں تھا تو تیرا وجود بنا ہے، پھر تو نے تمام نعمتیں عطا کی، اور جب مجھے پوچھنے کا وقت آیا تو تیرا سر ہر سفید قبر پہ نظر آئے، جب میری عبادت کا وقت آئے تو دلدل کا پیشاب چاٹتے نظر آئے۔ 60 سال گزر گئے، 70 سال گزر گئے، اذان آئی، تجھے مؤذن نے للکارا، میری آواز سنائی، حیا علی الصلاح کہا، تیرے محلے میں 5 وقت مؤذن مسجد میں کھڑے ہو کے تجھے سزائیں دیتا رہا، تجھے پکارتا رہا، لجاجت کرتا رہا، حیا علی الصلاح، لیکن تو نے ٹی وی نہیں چھوڑی، حکا نہیں چھوڑا، دکان نہیں چھوڑی۔ اللہ آج توبہ کرتے ہو جب سر پہ آئیے؟ قرآن کہتا ہے وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ سَيِّئَاتٍ، ان کی توبہ نہیں قبول ہوگی جنہوں نے برائی کی، بدماشیاں کی، غلط کاریاں کی، حتی اذا حضر احدہم الموت، یہاں تک کہ موت آ گئی اور اس وقت اس نے کہا قال انی تبت الآن، سورہ نساء ہے، آج کل قرآن پڑھتے ہو تلاوت کر رہے ہو کھول کے دیکھ لینا، اس وقت مرنے والا کہتا ہے قال انی تبت، اللہ میری توبہ، اللہ میری پناہ، اللہ تیری پناہ، اللہ میں باز آیا شرک سے، اللہ میں باز آیا غلط کاریوں سے، اللہ میں باز آیا زنا سے، چوری سے، اللہ میں باز آتا ہوں ترک نماز سے، تب تو رب العالمین اس وقت جواب دیتے ہیں اللہ اب اتنا عرصہ گزر گیا زندگی کا اور تجھے بار بار بتلایا گیا کہ گناہ کیا تو توبہ کر لو۔ انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالت، اللہ توبہ کرتا ہے، قبول کرتا ہے ہر اس انسان کی جو برائی کرے اور پھر قریب توبہ کر لے۔ تمہیں کہا جاتا رہا ہے تو نے کوئی توبہ نہیں کی، آج توبہ کر رہے ہو۔ لفظ حلال اور اس آیت میں جو قریب کا لفظ آئے اس کی تفسیر خود پیغمبر نے ارشاد فرمائی، فرمایا ان اللہ یقبل توبہ العبد ما لم یخرخر، اللہ پکی بات ہے، ان اللہ یقبل توبہ العبد، پکی بات ہے اللہ اپنے بندے کی توبہ قبول کرتا ہے، لیکن کب؟ فرمایا ما لم یخرخر، جب تک کہ اسے خرخرا نہ لگے۔ اندازہ کیجئے اس رحیم کا اور اندازہ کیجئے اس انسان کا کہ جس نے ساری زندگی برائی میں گزار دی ہے، جب تک خرخرا نہیں لگا ہے اس وقت تک توبہ قبول ہو سکتی ہے۔ تب تو الان، اس الان میں خرخرے کا وقت مراد ہے کہ اگر خرخرا لگ جائے، آخرت نظر آ رہی ہو، دوزخ میں مکان نظر آ رہے ہوں، اور پھر انسان کہے کہ تب تو اللہ میں توبہ کرتا ہوں، اس وقت رب کہتا ہے کہ اللہ اب دیکھ کے کر رہے ہو جو کچھ تمہیں نظر آیا کہ یہ تمہارے کرتوت ہے، اس سے پہلے پہلے کہ جب تک موت کا خرخرا نہ لگے، آخرت میں اپنا مقام نظر نہ آئے، چاہے وہ بیمار ہے، زندگی ساری برائی میں گزر گئی، چار پائی پہ پڑے، چلنے کے قابل نہیں ہے، مسجد چھوٹ گئی، برادری چھوٹ گئی، ڈاکٹر جواب دے گئے، اطباء حکما انکار کر گئے، اس وقت اگر انسان جبکہ تمام جوانب سے مایوس ہے، ہر جگہ سے مایوس ہے، حتیٰ کہ اس سے پہلے شرک کر چکا ہے، اس سے پہلے جگہ جگہ سجدے کر چکا ہے، اس سے پہلے جگہ جگہ اپنی ایڑیاں رگڑ چکا ہے، اس سے پہلے ہزاروں گناہ، ہزاروں جرائم کر چکا ہے، اور آج چاروں طرف سے مایوس ہے، ہر کوئی جواب دے گیا، اس وقت اگر توبہ کرتا ہے اور ابھی خرخرا نہیں لگا تو صادق کو مصدوق پیغمبر فرماتی ان اللہ یقبل توبہ العبد ما لم یخرخر، اللہ اس انسان کی توبہ قبول کرتا ہے اس وقت تک کہ جب تک خرخرا نہ لگا ہو۔ اندازہ کیجیے اس کی کرم نوازی کا۔ لیکن اس انسان کی بھی حیائی کا بھی اندازہ کر لیجئے کہ جو غرغرے تک بھی توبہ نہیں کرتا اور اس وقت جہنم میں اپنی جگہ دیکھ کے پھر کہتا ہے تم تو میں توبہ کرتا ہوں، پھر اسے جہنم جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ 50 سال، 60 سال، 70 سال، 80 سال عمر کے گزار دیے اور آخری وقت آ کے کہتے ہیں اللہ میں توبہ کرتا ہوں، اور وہ توبہ بھی اس وقت جب غرغرہ لگ جائے اور نظر آنے لگ جائے کہ یہ جہنم ہے اور میرا مکان ہے، اس وقت کہے کہ اللہ میری توبہ، اس میں جواب آیا قرآن میں کہ اللہ اب کرتے ہو، جب تک غرغرہ نہیں لگا موت کا غرغرہ، پیغمبر فرماتے ہیں کہ اگر انسان توبہ کرے تو اللہ توبہ قبول کرتا ہے، اور مزید فرماتے ہیں التائب حبیب اللہ، اندازہ کیجئے التائب حبیب اللہ، نبی فرما رہے ہیں کہ توبہ کرنے والا اللہ کا محبوب ہے، نہیں توجہ کی آپ نے پیغمبر کے ان لفظوں پر، التائب حبیب اللہ، توبہ کرنے والا اللہ کا محبوب ہے، گناہ کیے، غلطیاں کی، جرائم کیے، اپنے رب کے سامنے جھک گیا، پیغمبر فرماتے ہیں یہ اللہ کا حبیب بن گیا ہے، یعنی اللہ کتنا کریم ہے کہ بندے گناہ کر کے جب اس کے دروازے پہ آتے ہیں تو وہ خوش ہوتا ہے، چلو مجھ سے معافی تو مانگ رہے ہو، وہ معاف کر دیتا ہے، التائب حبیب اللہ والتائب من الذنب کم اللہ زمبڑا، توبہ کرنے والا اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، اور توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے گویا اس نے کوئی جرم کوئی گناہ سرے سے کیا ہی نہیں، اس مقام پہ اللہ اس کو فائز کر دیتے. حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمہ اللہ تفسیر بیان القرآن میں تحریر کرتے کہ الان اب توبہ کرتے اس وقت یہ کون سی گھڑی ہے؟ فرماتے ہیں کہ یہ دو گھڑی ہیں، ایک یہ ہے کہ انسان باس کی حالت میں آ جائے، اور ایک یہ ہے کہ انسان یاس کی حالت میں آ جائے، باس بے کے ساتھ وہ حالت ہے کہ جب ڈاکٹر جواب دے جائیں، حالات ظاہری جواب دے چکے ہوں، مایوسی ہو گئی ہو کہ شاید اب میری زندگی باقی نہیں رہی، میں آج یا کل مر جاؤں گا، یہ باس کی زندگی ہے، اس حالت میں بھی اگر انسان توبہ کر لیتا ہے تو حضرت تھانوی کہتے ہیں کہ توبہ قابل قبول ہوگی، کس حالت میں؟ الان کا جو حکم ہے اللہ کا کہ اب توبہ کرتے ہو، یہ اس باس کی زندگی کے بعد کا ہے، یعنی تمام حالات جواب دے گئے، ہر طرف سے مایوس ہو گئے، ساری جوانب سے اسے مایوسی طاری ہو گئی، اور اس نے یہ سمجھ لیا آج شاید میری زندگی مک جائے گی، ختم ہو جائے گی، اور میں آج کے بعد زندہ نہیں رہوں گا، یا میں اب مرنے کے قریب ہوں، لیکن ابھی تک اسے غرغرہ نہیں لگا، جیسے پیغمبر فرماتے ہیں کہ ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، اس سے پہلے پہلے ایک نا امیدی چھائی ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں اب بچتا نہیں ہوں، میری زندگی اب ختم ہو گئی ہے، اس حالت میں بھی اگر وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ مجھے بخش دے، اللہ معاف کر دیتا ہے. حد ہو گئی اس کی کرم نوازی کی، لیکن حد ہو گئی اس بدبخت لعین کی بھی جو عام حالت میں کہتا پھر رہا ہے اللہ میری نہیں سنتا، حد ہو گئی اس لعین اور ابلیس کے لطفے کی بھی جو کہتا ہے رب میری نہیں سنتا، رب نہیں سنتا کہ غرغرہ سے پہلے بھی کہتا توبہ کر تو قبول کرتا ہوں، جب تمام حالات نا امیدی کے چھا گئے وہ نہیں سنتا تو اور کوئی بھی نہیں سنتا، میں نے گزشتہ جمعہ بھی عرض کیا تھا کہ پوری کرہ ارض پر پیغمبر کی قبر ایک ایسی قبر اقدس ہے جو آج پوجا سے محفوظ ہے. اور کیوں محفوظ رہی؟ خود نبی نے دعا کی، اللہ میری قبر کو بت نہ بنانا، اللہم لا تجعل قبری وثنا. کیا الفاظ ہیں پیغمبر کے؟ اللہم لا تجعل قبری وثنا، اللہ میری قبر کو بت نہ بنانا کہ وہ پوجی جائے، اس کی عبادت کی جائے. اللہ کی کرم نوازی دیکھیے، اللہ کا فضل دیکھیے، پیغمبر کی دعا کی مقبولیت کا اندازہ لگائیے کہ آج اللہ نے اس مقام پر انتظامی ان سخت لوگوں کا کیا ہے کہ پوجا تو درکنار، وہ جالی کو چومنے تک نہیں دیتے. تو ان کو لاکھ نچتی کہے، تو ان پہ لاکھ فتوے لگا، تو لاکھ انہیں تورا کر گالیاں دے، لیکن رب العالمین نے ان کو پیغمبر کی قبر اقدس کے تحفظ کے لیے منتخب کیا ہے. تیری بھوک سے کیا بنتا ہے؟ تیری بکواس سے کیا ان کا بگڑ جائے گا؟ یا تیری افواج سے ان کے تقدس یا شرافت میں کیا فرق آئے گا؟ اللہ نے انہیں پاسدار مقرر کیے، اللہ نے انہیں دربان مقرر کیے، اللہ نے انہیں چپڑاسی مقرر کیے، اللہ نے انہیں چوکیدار مقرر کیے کہ میرا پیغمبر مجھ سے درخواست کر چکا ہے لا تجعل قبری وثنا، اللہ میری قبر بت نہ بن جائے کہ دنیا پوجا کرے. تم چوکیدار بن کے مشرکوں کو اس مزار سے ہٹاتے جاؤ، میں پیغمبر کی قبر کی پوجا قیامت تک نہیں ہونے دوں. سامعین محترم، تفسیر کا وقت نہیں، مزید دو جمعے باقی ہیں. میں چاہتا یہ ہوں کہ اس مبارک ماہ میں عقیدے کی صحت کے ساتھ ساتھ عملی کوتاہیوں کو ہم دور کرنے کی طرف توجہ دیں، ہماری عملی زندگی صحیح ہو. غلطیاں اور کوتاہیاں ہو گئی ہیں، ہم اپنے رب سے معافی مانگیں. غزالی وقت، جناب امام غزالی جس کے علم اور فام کا یہ عالم ہے، علم و فام کا یہ عالم ہے کہ بعض علماء نے امام غزالی کی کرامات میں سے یہ لکھا ہے کہ آخری وقت شیطان نے صرف مسئلہ توحید پر سینکڑوں سوال کیے، شکوک و شبہات میں ڈالا. آخری وقت، آخری وقت انسان کا بڑا سخت ہوتا ہے، اور یہ اسی کو علم ہوتا ہے جس پہ آتا ہے. ہمیں تو آج نہیں نا معلوم وہ کتنا سخت ہے، اللہ محفوظ رکھے، لیکن ہوتا بڑا سخت ہے. تو لکھا ہے امام غزالی کے لیے کہ آخری وقت شیطان نے ہزار دورے ڈالے، مسئلہ توحید پر صرف جو بنیاد تھا انسان کا، کئی سوالات کیے کہ اللہ کیسے وحدہ لا شریک، متعدد سوال کیے. امام غزالی علم کا پہاڑ، علم کا دریا تھا، جواب دیتا چلا گیا، لیکن شیطان کا منہ بند نہیں ہوا. تو لکھے کہ آخری وقت امام غزالی کو تقویٰ، پرہیزگاری اور پھر اس کی وہی علمی شان کام آئی. فرمایا کہ میں اللہ کو بغیر دلیل کے وحدہ لا شریک مانتا ہوں. تب شیطان نے جان چھوڑی. بڑے بڑوں پہ وقت آتے ہیں، لیکن جو اللہ کے محبوب ہوتے ہیں اللہ انہیں بچا بھی لیتا ہے. آخری وقت کوئی آسان نہیں ہے، اللہ بچائے، اللہ محفوظ رکھے. وہ وقت انتہائی کٹھن، انتہائی شدت، انتہائی سختی والا ہے. اس وقت سے پناہ مانگی گئی ہے، اس وقت سے انسان کو ڈرتے رہنا چاہیے کہ جب آئے، آنا تو ہے، لیکن وہ اس صورت میں آئے کہ اللہ کی گرفت سے ہم بچ جائیں. امام غزالی فرماتے ہیں کہ گناہ کے تین درجے ہیں، ایک یہ کہ سرے سے گناہ نہ ہو، یہ نبی کا وصف ہے یا فرشتے کا وصف ہے، وہ معصوم ہے، ان سے سرے سے گناہ نہیں ہوتا. یا یہ ہے کہ گناہ ہو، انسان گناہ کرے اور کرتا ہی جائے، کبھی نادم نہ ہو، کبھی شرمسار نہ ہو. امام غزالی فرماتے ہیں یہ شیطان کا خاصا ہے. توجہ ہے آپ کی؟ گناہ سرے سے نہ ہو نبی اور فرشتے کا خاصا ہے، گناہ ہو اور انسان کرتا ہی جائے کبھی شرمسار نہ ہو کہ میں کیا کر رہا ہوں، یہ شیطان ہے، شیطان کا خاصا ہے. اسے کبھی ندامت نہیں ہوتی، کبھی شرمسار ہی نہیں ہوتا کہ میں کیا کر رہا ہوں. اور تیسرا درجہ گناہ کا یہ ہے کہ گناہ ہو شرم آئے، گناہ ہو ندامت ہو، گناہ ہو خیال آئے میں کیا کر رہا ہوں، سوچے نادم ہو، توبہ کی طرف رجوع کرے. فرمایا یہ بنی آدم کا خاصا ہے. اولاد آدم غلطی کر بیٹھتی ہے کیونکہ یہ معصوم نہیں ہے، معصوم پیغمبر ہے، لیکن فوراً ندامت ہوتی ہے کہ میں نے برا کیا ہے، میں نے غلطی کی ہے، مجھے اللہ سے معافی مانگنا چاہیے. یہ انسان کا بنی آدم کا خاص ہے. اب آپ خود جائزہ لے لیجئے اپنا بھی اور ماحول اور معاشرے کا بھی، کہ جو انسان گناہ کرنے کے بعد اس پہ نادم ہی نہیں ہوتا، وہ بنی آدم کی صف میں رہا ہے یا نہیں رہا. اور یہ بات واضح کر دوں، اگر نوح کا بیٹا نوح کی نسل سے نکالا جا سکتا ہے تو دائمی جرم کرنے والا جو کبھی نادم نہ ہو وہ بنی آدم سے نکال کر شیطان کی نسل میں داخل کیا جا سکتا ہے. کہ جرم بھی کرے اور نادم بھی نہ ہو. تو میرے سامعین محترم، یہ مبارک مہینہ ہے، اس میں جو غلطیاں جو کوتاہیاں جو خطائیں ہو گئی ہوں ان پہ نادم ہو جائیے، سابقہ جرائم کی معافی مانگ لیجئے، موت کا کوئی علم نہیں. یہ نہ ہو کہ ہم مرنے بھی آ جائیں غرغرہ لگ جائے اور اس وقت کہیں تب تو اور خالق کہے اللہ اب توبہ کرتے ہو، اب معافی مانگتے ہو، اس وقت سے پہلے مجھے آپ کو اپنے جرائم سے توبہ کرنی چاہیے. اللہ ہم سب کو توفیق بخشے.